اب اس کے اعتبار سے یقیناً اب یہ جو خدمت خلق کا مرحلہ ہے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم کر ہو جائے گا. آپ سوچئے, خود غور کیجئے منطقی طور پر, کسی شخص کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تو آپ نے بجھا دی, اسے کھانا کھلا دیا, پیاس کی آگ تھی پانی پلا دیا, لیکن اگر آپ کے علم میں ہو کہ وہ سموچا آپ کا ایندھن بننے والا ہے, اگر آپ کے علم میں ہے اور اس کی آپ فکر نہ کریں, تو آپ کتنے کٹھور انسان ہوئے, کتنے سنگ دل انسان ہوئے. یہ آپ نے ایک وقت کی بھوک کی آگ اس کی بجھائی, لیکن آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ سموچا آپ کے اندر جلنے والا ہے, اس کا ایندھن بننے والا ہے. لیکن اس کا سارا تعلق اس سے ہوگا اگر واقعتاً آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اگر واقعتاً آپ کو یقین ہے وقوع قیامت پر, اگر واقعتاً آپ کو یقین ہے جنت اور دوزخ کے حق ہونے پر. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں, خاص طور پر تہجد کی دعائیں جو ہیں, ان میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. ایک عجیب کیف کے عالم میں حضور فرمایا کرتے تھے, انت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اے اللہ, تو بھی حق ہے, تیرا فرمانا بھی حق ہے, اور پھر جنت بھی حق ہے, دوزخ بھی حق ہے, تیرا کلام بھی حق ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں, اگر واقعتاً یقین پیدا ہو جائے کہ یہ حق ہے, تو پھر اگر کسی انسان کے دل میں ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہے, محبت ہے, خلوص ہے, اخلاص ہے, خیر خواہی کا جذبہ ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی توانائیاں اپنی خود غرضی کے لیے صرف کر رہا ہو, اپنے لیے دولت جمع کرنے پہ صرف کر رہا ہو, اپنے لیے بلڈنگوں پر بلڈنگیں تعمیر کرنے پر صرف کر رہا ہو. ہے تو یہی کچھ ہمارے پاس, کچھ توانائیاں, کچھ صلاحیتیں, کچھ قوتیں, کچھ وقت ہے, اور وہ وقت بھی ایسا کہ کچھ معلوم نہیں کب ختم ہو جائے, کب موت کا بلاوا آ جائے اور ہماری یہ مہلت عمر ختم ہو جائے. اسی کو انویسٹ کرتا ہے انسان, اور انویسٹ کرے گا اسی چیز میں کہ جس کی اہمیت اس کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر ہے. تو اگر ایمان واقعتاً پیدا ہو چکا ہے, تو اب ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان کے لیے ان دو مرحلوں سے گزرنے کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, خود اللہ کے اطاعت پر کاربند ہو کر ہما تن ہما وجوہ, اب اس کے لیے توانائیوں کا, قوتوں کا جو مصرف ہے وہ اس کے سوا کوئی نہیں رہے گا کہ جتنے بھی اپنے ابنائے نو کو اس ہولناک عذاب سے بچا سکے بچا لے. اس کے لیے کامل نظریہ تو آپ کے سامنے, کامل مثال تو آئے گی سیرت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا سوچئے, حضور کی صلاحیتیں, حضور کی ذہانت, حضور کی فطانت, حضور کی معاملہ فہمی, حضور کی دور اندیشی, حضور کی انسان شناسی, جس کے لیے کہ ٹریبیوٹس پے کیے ہیں مستشرقین نے. منگومری وارڈ کی کتابیں پڑھ لیجئے, معلوم ہوگا کہ کوئی مدح کا کوئی اسلوب ممکن نہیں ہے ذاتی سطح پر کہ جو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کر لیا. لیکن یہ کہ حضور نے اپنی ان توانائیوں سے اپنے لیے کیا حاصل کیا, آپ نے اپنی پوری زندگی کی جد و جہد, واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ مشقت بھری زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اس سے اپنے لیے کیا بنایا, اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا, اپنے گھر والوں کے لیے کون سی آسائشیں فراہم کی, تو معلوم ہوگا کہ حضور کی جملہ توانائیاں, آپ کی تمام قوتیں, آپ کی تمام صلاحیتیں, آپ کا تمام وقت صرف ہوا ہے اس پر, یہ خدمت خلق. طریقت بجز خدمت خلق نیست, بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. اور اس میں دور صحابہ کے بعد اس مقام پر اگر ہمارے سامنے کوئی شخصیتیں آتی ہیں تو وہ صوفیاء کرام کی ہے. ان کے ہاں آپ کو وہ جھلک نظر آئے گی کہ شیخ معین الدین اجمیری کیا کرنے آئے تھے, اجمیر میں آ کر کاہے کے لیے ڈیرا لگایا تھا, کوئی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے کوئی کاروبار, کوئی پروب کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے کہ مواقع کیا ہے کہ کیا میں وہاں سے لاؤں اور کیا یہاں سے وہاں بھیجوں. ان کی زندگی میں کوسوں دور بھی آپ کو کہیں اس کا شائبہ نہیں ملے. شیخ علی حجویری کائے کے لیے آئے تھے, ان لوگوں کے سامنے وہی طریقت بجز خدمت خلق نیست, لیکن خدمت خلق کا ان کی شخصیتوں میں آپ کو یہ دونوں جو ہے اس کے لیولز بتمام و کمال نظر آئیں گے. ایک طرف ان کے اندر محبت خلق جو ہے اس درجے میں بھی تھی کہ اپنا پیٹ کاٹیں گے دوسروں کو کھلائیں گے, خود فاقہ کریں گے لیکن اپنے مہمان کو کھلا دیں گے, اور یہ چیز جو ہے یہ بھی ان کے ہاں بتمام و کمال ملے گی. اور دوسری طرف یہ کہ ان کا مقصود زندگی میں اپنی توانائی اور قوتوں سے سوائے ہدایت سوتی اور کچھ نہیں. یہ ہیں وہ تین سیڑھیاں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی ہمہ تن بندگی اور پرستش کرو، اور اچھے کام کرو، بھلے کام کرو، خلق خدا کی بہبود اور فلاح کے لیے اپنی توانائی اور قوتوں کو لگاؤ اور کھپاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. اب ہے وہ چوتھی سیڑھی. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک آیت میں تو آئیں تین سیڑھیاں، اور چوتھی جو سیڑھی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اس پر ایک مکمل آیت جو پہلی آیت سے کہیں زیادہ بڑی ہے اپنے حجم میں، اس سے ایک ریشو پروپورشن کا قائم کر لیجئے گا کہ یہ چوتھی سیڑھی کتنی اہم ہے. فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. جن حضرات نے پچھلے درس میں بھی شرکت کی تھی ان کے لیے تو صرف یاد دہانی کے طور پر اشارہ کر رہا ہوں، جو حضرات آج آئے ہیں وہ ذرا خود اس ٹیکسٹ کو دیکھ لیں. یہ پچھلے درس میں جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں لفظ آیا تھا ما قدر اللہ حق قدری، یہاں لفظ آ رہا جاہدو فی اللہ حق جہادی. یہ اسلوب جو ہے اس کی مشابہت، اس میں جو مماثلت ہے اس کی طرف توجہ منتف کرا رہا ہوں. غور کریں گے تو انسان میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس کا فکر و نظر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کے عقائد، ایک اس کا عمل، اس کی سعی و جہد، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت. اس کی معراج ہے اللہ کی معرفت، ما قدر اللہ حق قدری، جس پر ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا. اور یہاں فرمایا گیا جاہدو فی اللہ حق جہاد، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا اور جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق. یہاں سب سے پہلے تو توجہ کیجئے لفظ جہاد پر، جس کے بارے میں ذہنوں میں بڑے مغالطے ہیں. یہ تو چونکہ ہمارے کل اور پرسوں کے درس کا مرکزی مضمون یہی لفظ ہوگا، اس لیے میں تمہیداً اس لفظ کی جو لغوی شرح ہے وہ میں آج کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد کے مراحل آسان ہو جائے. پہلا مغالطہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جہاد کے معنی ہے جنگ. بڑا مغالطہ، بنیادی مغالطہ، تمام مغالطوں کی اساس اور جڑ بنیاد یہی مغالطہ ہے. جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے، اگرچہ جنگ پر بھی جہاد کا اطلاق ہو جاتا ہے، یہ بالکل دوسری بات ہے. میں نے پچھلے سے پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا ایمان اور اسلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ان کے مابین ایک نسبت ہے، کہ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. اسی طرح کا ایک جوڑا ہے نبی اور رسول، رسول خاص ہے، نبی عام ہے. یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. یہی نسبت عام و خاص ہے جہاد اور قتال میں. قتال یعنی جنگ، یہ خاص ہے، اور جہاد یعنی جد و جہد اور کشمکش یا کشاکش یہ عام ہے. قتال تو لازماً جہاد ہے لیکن جہاد لازماً قتال نہیں. یہ عام اور خاص کی نسبت جو ہے، یہ ان تینوں جوڑوں کے اندر جو موجود ہے، یہ بہت اہم ہے، اور اس سے بہت سی جو الجھنے ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں. دوسرا مغالطہ کیا ہے جو پہلے مغالطے کا لازمی نتیجہ ہے، کہ جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی، اور جنگ جب بھی ہوتی تھی تو جتنے لوگ درکار ہوتے تھے اگر وہ نکل آتے تھے تو باقی سب کی طرف سے وہ ذمہ داری ثابت ہو جاتی تھی. حضور نے فرض کیجئے کہ کوئی مہم بھیجنی ہے، آپ نے فرمایا کہ 50 آدمی درکار ہیں، 50 نکل آئے تو اب باقیوں پر سے وہ فرض ثابت ہو گیا. وہ گویا کہ کفایت کر رہے ہیں اس حکم کی حد تک، لہذا ہوتے ہوتے وہ تصور ذہن میں بنایا فرض کفایا کا، کہ جنگ جو ہے فرض کفایا ہے. الا یہ کہ ایک مرحلہ صرف سیرت النبی میں ہمیں ملتا ہے، وہ غزوہ تبوک کا ہے، کہ اس میں نفیر عام تھی کہ ہر مسلمان کے لیے نکلنے کا حکم تھا. باقی یہ کہ پورے 8 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں، یعنی سن 1 سے لے کر اور سن 9 تک، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی مہمیں بھیجی گئی ہیں، ان میں سے کسی میں نفیر عام نہیں تھی. تشویر، ترغیب، نکلو. اور جہاں معین افراد جو ہے بربادیے گئے، وہ جب اتنے لوگ نکل آئے تو سب کی طرف سے وہ سب فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں تصور ہے نماز جنازہ کا، وہ فرض کفایا. کسی بستی میں کوئی مسلمان فوت ہو گیا، اگر چند مسلمانوں میں بھی ان کی اس کی نماز جنازہ ادا کر لی تو باقی تمام بستی والوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر کسی ایک نے بھی نہیں کی تو تمام بستی والے جو ہے گناہگار ہوں گے. یہ ہے ہمارا تصور فرض کفایا کا. چنانچہ جب جہاد کے معنی جنگ ہو گئے تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور فرض کفایا کا. اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ اس معاملے میں تکلیف دہ ہے، جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کی جنگ ہر حالت میں جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے میں اور اس مقدس اصطلاح کو بدنام کرنے میں اس تیسرے مغالطے کا بڑا قصر ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ مسلمان، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لما تقولون ما لا تفعلون، جن لوگوں کا ایمان صرف لوگوں کے زبان تک ہے وہ بھی مسلمان تو ہے. وہی مسلمان ہیں جن کے بارے میں سورہ صف کے ابتدا میں آج کل ہم پڑھیں گے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو مسلمان جو ہے، جو قانون مسلمان ہے، وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، وہ چور بھی ہو سکتا ہے، وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، وہ زانی بھی ہو سکتا ہے. آپ یہی کریں گے نا کہ چوری کی ہے تو آپ کاٹ دیجئے، زنا کیا ہے تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو آپ سو کوڑے لگا دیجئے، شادی شدہ ہے تو رجم کر دیجئے. لیکن بہرحال مسلمان تو ہو. تو مسلمان جس طریقے سے انفرادی طور پر فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان قوم ظالم بھی ہو سکتی ہے. وہ صرف اپنے غلبے کے لیے دنیا میں جنگ کر سکتی ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے خونریزی کر سکتی ہے، وہ اپنا امپیریلزم پروموٹ کرنے کے لیے خونریزی کر سکتی ہے. تو وہ خونریزی جو اپنے اقتدار کے لیے ہو، وہ خونریزی جو بحثیت قوم اپنے غلبے کے لیے ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. بلکہ یہ کہ در حقیقت اس لفظ کو، اس مقدس لفظ کو بدنام کرنے میں جو اصل ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے جو ہماری پوری تاریخ میں نظر آتا ہے کہ دور خلافت راستہ اس کی شان اور ہے. اس وقت معاملہ وہ تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت پر کشور کشائی. لیکن بعد کے ادوار میں ہمیں معلوم ہے جیسے کچھ ہمارے شہنشاہ ہوتے تھے اور جیسے کچھ ہمارے بادشاہ لوگ تھے، جیسے ہمارے ملوک و سلاطین تھے، اللہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ مثالیں بھی ہیں. آخر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی بھی سلاطین اس میں شمار ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اکثریت تو ان کی جس رنگ کی تھی وہ ہمیں معلوم ہے. اب انہوں نے اگر اپنے اقتدار کے لیے اور اپنی مملکت کی توسیع کے لیے اگر جنگیں کی اور ان کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کا عنوان دے دیں، تو در حقیقت اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بدنام کر دیا. یہ تین مغالطے ہیں تہ در تہ کہ جن کو ذرا ذہنوں سے ہٹا کر اور پھر جہاد کا مفہوم سمجھیے. جہاد کا مادہ ہے جہد، جہد کے معنی کوشش، لیکن جہاد کے معنی کوشش نہ کیجیے گا، غلط ہو جائے گا. اصل میں عربی زبان میں جب کسی مادے سے مصدر بنے گا باب مفعلہ میں، باب مفعلہ، مجاہدہ، مباحثہ، مقاتلہ، مناظرہ، مشاعرہ، یہ بے شمار الفاظ ہیں آپ کو معلوم، مقابلہ، یہ تمام الفاظ، مجادلہ، مناظرہ، اس میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی بالعموم. ایک تو لازمن پیدا ہوگی مشارکت، کہ دو فریق اس میں شامل ہوں گے. مقابلہ ایک آدمی تو نہیں کرتا، دو ہوں گے تو مقابلہ ہوگا. مناظرہ تنہا تو نہیں کیا جا سکتا، دو فریق ہوں گے تو مناظرہ ہوگا. مشاعرہ ایک شاعر سے تو نہیں ہوتا، وہ تو متعدد شاعر ہوں گے تو مشاعرہ ہوگا. تو ایک تو اس میں مشارکت پیدا ہوتی ہے، ثانیاً اکثر و بیشتر اس کے اندر ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش. یہ دو مفہوم جب آ جائیں گے تو اب لفظ کوشش جو ہے اس کو جب لفظ مجاہدہ بنے گا تو مجاہدے کا مفہوم ہوگا کش بکش یا کشاکش. کشاکش کا لفظ جو ہے فارسی کے اعتبار سے صحیح تر ہے، لیکن ہمارے ہاں غلط العام کے طور پر کشمکش کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو جب دو کوششیں ٹکراتی ہیں، جب دو کوششوں کا مقابلہ ہوتا ہے، جب دو کوششیں آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے زور لگاتی ہیں، تو لفظ مجاہدہ سامنے آتا ہے. یہ ہے وہ لفظ جس کو یہاں استعمال کیا گیا، جاہدو فی اللہ حق جہاد. یہ چوتھی سیڑھی ہے جس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہاں سبیل کا لفظ محذوف ہے جہاد فی اللہ. اور جہاد کرو، کشمکش کرو، کشاکش کرو، جد و جہد میں اپنی جان اور مال کھپاؤ اور لگاؤ اللہ کے لیے. کس درجے میں؟ کتنا؟ حق کا جہاد ہی، جتنا کہ اس کے لیے جہاد اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے کشمکش کا حق. یعنی جسے آپ کہتے ہیں ایک عام محاورہ اردو زبان کا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جانا، ذرا سی محنت کی، ذرا سی کوشش کی اور سمجھا کہ بس وہ جہاد کا حق تو ہمارا ادا ہو گیا. یہ وہ مغالطے ہیں کہ جن کے دامن میں ہم میں سے اکثر نے پناہ لی ہوئی ہے. عافیت آخر کس کو درکار نہیں، عافیت تو مطلوب ہے. اور جگر کا وہ بڑا پیارا شعر مجھے یاد آیا کہ تفتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنا کس کو پسند نہیں، تفتی راہوں پر جانا جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں. لیکن یہ کہ جب احساس فرض پکارتا ہے تو بہرحال اب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو چکے فیض صاحب. لیکن یہ کہ ان کے بعض اشعار جو ہے بہت ہی پیارے ہیں اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جا راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حمس کی. یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے انسانوں کی کہ جن پر اس احساس فرض کا اس درجے تسلط ہو جاتا ہے کہ نہ عافیت ان کو پکڑ کر بٹھا سکتی ہے، نہ کوئی آسائشیں جو ہیں ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنتی ہیں، بلکہ جیسے ہی پکار آتی ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. اس پکار کے ساتھ ہی جو ہے انسان پہ حاضر ہو جاتا ہے اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے لبیک کہتے ہوئے. یہ کیفیت ہوگی جبکہ فرضیت کا احساس جو ہے کسی شے کے وہ اپنے پورے شعور کے ساتھ انسان کے اپنے فہم اور اس کے فکر کی گہرائیوں کے اندر جاگزی ہو چکا ہو. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اب ذرا اس کا ایک نوٹ کیجئے کہ جو پہلی آیت میں بات آئی ہے وہ بھی جہاد ہے، لیکن وہاں جہاد تھا اصل میں تین اطراف میں. جہاد اپنے نفس سے، وہ میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے نفس امارہ. نفس امارہ کا لفظ میں بولتا ہوں تو مجھے کچھ احساس ہوتا ہے آپ سمجھیں گے کیا ثقیل سے اور کیا دقیانوسی سی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ذہن سے قریب لانے کے لیے کہا کرتا ہوں. آپ اسے اڈ کہیے، لیبیڈو کہیے، اسے اینیمل انسٹنکٹس کہیے. یہ جو ہماری شخصیت کا سفلی پہلو ہے، اور ہم جانتے کہ ہے ہر انسان ایک مکمل حیوان بھی ہے، جس طرح اسے کھانے کو چاہیے ہمیں بھی چاہیے، جس طرح ان کے لیے کوئی جھونپڑا، کوئی گھونسلہ چاہیے، کوئی بھٹ چاہیے، ایسے ہی ہمیں بھی کوئی رہن بسیرا چاہیے. جس طریقے سے کہ ان کے ہاں جنسی جذبہ ہے اور افزائش نسل ہے، ایسے ہی ہمارے ہاں بھی سلسلہ ہے. تو ہر انسان میں ایک حیوان ہے، مکمل حیوان، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اتنے ہی شدید ہیں جتنے کے حیوانات میں ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انسان محض حیوان نہیں ہے، بلکہ اس سے علیحدہ بھی اس کی ایک شخصیت ہے جسے ہم اس کا روحانی وجود کہتے ہیں، لیکن اس سے نفی نہیں ہوتی انسان کی حیوانیت کی. اور یہی اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں جنہیں کہ کبھی اڈ سے، کبھی لیبیڈو سے، کبھی اینیمل انسٹنکٹس کے الفاظ سے ہم تعبیر کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ اندھے بہرے ہیں، چٹخارا. وہ چٹخارا جو ہے اسے تو اپنی تسکین چاہیے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ شے جو ہے جس سے کہ وہ اپنی تسکین حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے، نفس فی نفس ہی حرام ہے. اسی طرح انسان میں اگر اس کا جنسی جذبہ بھڑکتا ہے، ایکسائٹیشن ہے، اس وقت آپ کو معلوم ہے اندھے بہرے ہیں. اس جذبے کے اندر یہ تمیز نہیں ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے ریسٹرین کی کہ آپ کا وہ سیلف جو ہے، آپ کی خودی، آپ کی انا اتنی مضبوط ہو کہ روک کر رکھے، اس کی جو لگام ہے اس موز اور گھوڑے کی اس کو کھینچ کر رکھے. یہ ہے اصل میں وہ مجاہدہ جس کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا ایون جہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے، آپ نے فرمایا ان تو جاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل ترین جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ ہے اولین جہاد. اور یہ جان لیجئے کہ ہم میں سے جن لوگوں نے یہ منزل سر نہیں کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی بلندتر منزلوں کی طرف پیش قدمی کر گئے، ان سے بڑا خود فریبی میں مبتلا انسان اور کوئی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خلق خدا کی ہدایت کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں. درا حال ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کا مرحلہ انہوں نے طے نہیں کیا، اس مورد اور گھوڑے کو وہ لگام نہیں دے پائے ہیں. اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل غلبہ دین اظہار دین الحق علی الدین کلہ لتکون کلمۃ اللہ العلیا، یہ الفاظ اگر رکھ لیے ہیں اور اپنی تقریروں کے اندر انسان ان اصطلاحات کو استعمال کر رہا ہے، درا حال ہے کہ ابھی خود اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کر کے اسے اللہ کا مطیع فرمان نہیں بنایا، تو میں پھر عرض کروں گا ہلکے سے ہلکا لفظ جو ہے وہ خود فریبی کا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ در حقیقت یہ دھوکہ دے رہے ہیں صرف اپنے آپ کو. تو یہ وہ پہلا جہاد تھا جس کا ذکر آ چکا ہے. اضافی طور پر میں عرض کر چکا بگڑا ہوا ماحول ہے، اگر آپ اللہ کے احکام پر چلنا چاہتے ہیں آپ کو کشمکش کرنی پڑے گی دائیں بائیں. آپ کے ہو سکتا ہے خود گھر والے جو ہیں وہ آپ کے خلاف سب سے پہلا محاذ کھول دیں. ایک شخص جو آج تک رشوت لے رہا تھا آج طے کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معاف فرما دے اب تک جو کچھ میں نے اس سلسلے میں کیا ہے، آئندہ کے لیے عزم مسلم کرتا ہوں کہ نہیں لوں گا. آپ کو محسوس ہو جائے گا، خود آپ اس کو اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کے لیے جو آسائشیں تھیں، جو اللے تللے تھے، جو پراٹھے اور انڈے وہ صبح کے ناشتے میں استعمال کر رہے تھے، اب اگر وہ سوکھی تنخواہ پر سوکھی روٹی بھی فراہم کر سکے اپنے گھر والوں کو تو بڑی بات ہو. ظاہر بات ہے کہ پہلی چوٹ جس پر پڑے گی وہ اس کے اپنے اہل و عیال ہیں، اور سب سے پہلی بغاوت جو ہوگی وہ اپنے گھر سے. اسی لیے سورہ تغابن میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہارے اہل و عیال میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، ان کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں حرام خوری پر آبادہ کرتی ہے. ان کو اچھے سے اچھا کھلانا اور اچھے سے اچھا پہنانا، ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کر دینا، اگر جائز ذرائع سے نہیں ہو رہا تو ناجائز ذرائع میں انسان ہاتھ مارتا، یہ در حقیقت عداوت ہے محبت نہیں ہے. اس لیے کہ تم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو، ان کی محبت جو ہے وہ تمہارے لیے تباہی کا پیغام بن گئی ہے، لہذا وہ تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو. یہ تصور ہے اصل میں جو آتا ہے سامنے. تو سب سے پہلے اپنے نفس سے کشمکش، ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے جو سوشل پریشرز ہیں ان کے خلاف کشمکش، سٹرگل کرنا ان سے، اور تیسرے وہ ہمارا دشمن ازلی شیطان لعین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو. وہ بڑے تمہارے سامنے جو سب بار دکھاتا ہے تمہیں، اور وہ برائی کو بہت مزین کر کے لاتا ہے، وہ بے حیائی کو ثقافت کا نام دے کر اور کلچر کا نام دے کر تمہارے سامنے لاتا ہے، اور اس کے ان ہتھکنڈوں سے بچو. یہ تین سہ گونا کشمکش ہے، تین طرف انسان کشمکش کرے گا اور جہاد کرے گا تو اس پہلی سیڑھی پر پورا اترے گا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، لیکن اورعون ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ ملک میرا ہے مصر، الیس لی ملک و مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، یا میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کون موسیٰ کون ہارون، کیا حلال کیا حرام، میں ہوں یہاں کا بادشاہ، میرے ہاتھ میں اختیار ہے. تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ میرا نفس بھی یہ کہتا ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، میری جو خواہشیں پوری کرنی ہوگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اس سے کشمکش یہ جہاد کی پہلی منزل ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ میں جہاد کی دوسری منزل آ رہی ہے. یہ ہے در حقیقت امت مسلمہ کا جہاد بحیثیت مجموعی، وہ تھا جہاد جو نفس کے ساتھ ہوگا، جو معاشرے کے ساتھ ہوگا، جو شیطان کے ساتھ ہوگا. وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، وہ ہر فرد کو کرنا پڑے گا، وہ اس کا ایک ذاتی فعل ہوگا، جس سے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر معاشرہ اسے کوئی چھوٹا سا کوئی ایسا ماحول مل جائے کہ جس میں وہ لوگ ہوں کہ جو سب اسی کشمکش میں ہو تو سہولت حاصل ہو جائے گی. جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں تقویت حاصل ہو جائے. کہ جب تم دیکھو گے کہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے، اس نے بھی رشوت چھوڑ دی تھی، اس کے بھی گھر میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حوصلہ دیا، وہ جم گیا اور پھر اللہ نے اس کے لیے آسائش بھی پیدا کر دی. وہی گھر والے کے جو اس کے دشمن ہو گئے تھے، اب اس کے ممنون احسان ہیں کہ اللہ نے اس کو توفیق دی جہنم سے بچنے کی اور ہمیں بھی جہنم سے بچانے کی. تو اگر اس کے سامنے کوئی مثال ہوگی تو اسے بھی تقویت حاصل ہوگی. اس طریقے سے کونوا مع الصادقین، ان راست بازوں کی معیت اور صحبت اختیار کرنے سے ایک انسان کو اپنے اس انفرادی جہاد کے اندر سہولت ملتی ہے اور تقویت حاصل ہوتی ہے. لیکن بہرحال وہ جہاد جو ہے خالص انڈیویجول، ہر شخص کو خود کرنا ہوگا. البتہ یہ جہاد جو ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، یہ ہے کلیکٹو، اس امت مسلمہ کے لیے ایک جہاد جو اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا، بلکہ جس کے لیے اس امت کی تشکیل ہوئی ہے، تاسیس ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے، غور سے پڑھیے متن میں، بڑا پیارا لفظ ہے ہمارے لیے، بہت ہی یوں سمجھیے کہ جہاں فضا کلمہ ہے. ہوجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں اختیار فرما لیا ہے. یاد ہوگا جو حضرات پچھلے درس میں تھے کہ میں نے یس کیا تھا کہ پچھلے درس میں لفظ آیا تھا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، استفاء. یہاں لفظ آ گیا اجتباء. یہ دونوں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے بھی علم میں ہے کہ مستعمل ہیں. ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصطفیٰ مفعول ہے استفاء سے، اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صیغہ مفعول کا ہے اجتباء سے. حضور مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں. اس درس میں لفظ اجتباء آیا مسلمانوں کے لیے، لفظ استفاء آیا انبیاء رسل کے لیے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. اور یہاں فرمایا ہوجتباکم، اے مسلمانوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ اس کی وضاحت کی تھی کہ ان دو الفاظ کا مفہوم کیا ہے، بہت قریب لیکن باریک سا فرق ہے، اور اس کو ویسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو وقت زیادہ لگے گا اور بات بھی مشکل نظر آئے گی. انگریزی کے دو الفاظ سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہے ٹو چوز، چوائس، اور ایک ہے ٹو سلیکٹ، سلیکشن. بالکل چوائس جو ہے، ٹو چوز، یہ ہے لفظ استفاء، پسند کر لینا. آپ ذرا غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ اس میں اصل میں چوز کرنے والے کے ذوق کو اصل دخل حاصل ہے. مجھے پسند ہے، میری پسند ہے، پسند اپنی اپنی، میں نے اس کو پسند کیا. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک گلاب کا پودا ہے، 10 پھول لگے ہوئے اس پر. اب کسی کا دست ہنائی کسی ایک پھول کو لے لیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کیوں، بقیہ 9 کیوں چھوڑے، یہ کیوں لیا؟ تو اس میں معاملہ صرف ایک ذوق کا ہے، یہ اپنی پسند کی بات ہے. لیکن سلیکشن میں اصل میں ایک مقصد پیش نظر ہوتا ہے، سلیکشن فار ہوتا ہے. چوائس کے بارے میں آؤٹ آف کا لفظ استعمال آپ کرتے ہیں، ٹو چوز آؤٹ، فلاس میں سے چن لینا، اور سلیکشن ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے. بس صرف یہ فرق ہے لفظ استفاء اور اجتباء میں، باقی مفہوم کے اعتبار سے یہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہے. یہاں جو بات اور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کے لیے لفظ استعمال فرمایا استفاء، اور اس امت کے لیے لفظ استعمال کیا اجتباء. ہوجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے در حقیقت کے جو آپ کی سمجھ میں آئے گی ختم نبوت کے عقیدے سے. جب تک نبوت کی وہ زنجیر ابھی چل رہی تھی، ایک نبی دوسرا نبی، تیسرا نبی، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ بن جاتے ہیں کم سے کم 1300 برس. ان 1300 سالوں میں نبوت کی یہ زنجیر ٹوٹی ہی نہیں، ہر لمحے کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے، بلکہ یہ کہ ایک سے زائد نبی موجود ہیں. جہاں سے یہ زنجیر شروع ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول، حضرت ہارون اللہ کے رسول، دو رسول ایک وقت موجود ہیں. جہاں جا کر یہ زنجیر ختم ہوئی ہے سلسلہ بنی اسرائیل کا، نبوت کا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، حضرت یحییٰ کنٹمپریریز ہیں، ہم عصر ہیں اللہ کے نبی، اور یہ زنجیر چلی آ رہی ہے. اس وقت تک اس نبوت کی میں نے پچھلی مرتبہ وضاحت کر دی تھی، اس زنجیر کی دو کڑیاں تھیں. فرشتہ پیغام لایا اللہ سے نبی کے پاس، رسول بشر کے پاس، اور رسول بشر نے وہ پیغام پہنچا دیا اپنے ابنائے نو کو. پھر وہ پیغام کچھ دھندلا پڑ گیا، پھر ایک رسول آ گئے، پھر پیغام آ گیا، پھر پہنچا دیا. پھر اگر کوئی یادداشت سے وہ بات نکل گئی، پھر کہیں گمراہی کا غلبہ ہوا، پھر یہ سلسلہ آ گیا، تا آ کے یہ زنجیر ختم ہو گئی ذات محمدی علیہ الصلوۃ والسلام. اب سوال یہ ہے کہ جو مقصد تھا انبیاء اور رسل کا، کیا وہ مقصد اب ختم ہو چکا؟ جس مقصد کے لیے نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے وہ تھا انسانوں پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا نہیں، ہمیں تو بتایا نہیں گیا. سیدھی سی مثال ہے، اگر شراب کی حرمت کا حکم قرآن میں نہ آتا، یا بالفرض 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 محال اگر آ گیا ہوتا اور حضور نے چھپا لیا ہوتا، تو کیا لوگوں کی گرفت ہو سکتی تھی شراب نوشی پر؟ وہ شراب پیتے رہتے اور جواب دہی اگر کرتے، اگر دوسری بات ہوتی جو میں بالفرض بالفرض محال کہہ رہا ہوں، تو جواب دہی ہوتی حضور کے ذمے کہ وہ حکم آپ نے پہنچایا کیوں نہیں. اور اگر آتا ہی نہ حکم، تو ظاہر بات ہے کہ شراب نوشی ہوتی رہتی اور اس پر کوئی گرفت اللہ تعالی کے ہاں نہ ہوتی. جب تک کہ حکم آ نہ جائے اور اس کو پہنچا نہ دیا جائے، اس کا نام ہے اتمام حجت. حجت قائم کر دینا کہ دیکھو میں نے بات پہنچا دی، اب تم جانو تمہارا کام، تمہیں جواب نہیں کرنی ہے اللہ کے ہاں، میرے ذمہ تھا پہنچا دینا. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. قرآن مجید میں آپ کی آیات پڑھتے ہیں، ہمارے رسول کے ذمہ سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، باقی جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حضور نے حجت الوداع میں، اب آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ وہ جو حجت الوداع اور اس کا خطبہ بہت مشہور اور معروف خطبہ حجت الوداع، اس میں حضور نے جب اپنی دعوت کے اہم نکات کو بار بار دوہرا دوہرا کر، جسے ہیمرنگ کہتے ہیں، آخری وقت میں بھی آپ نے ہیمرنگ کی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا پورے مجمع سے، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ محدثین کرام پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں اور یہ ساری تفاصیل ہمارے لیے محفوظ کر لی. اس حدیث کی ایک روایت جو مسلم شریف میں آتی ہے اتنی مفصل ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے اس پورے منظر کو دیکھ رہا ہے. کہ حضور نے سوال فرمایا 3 مرتبہ، الا هل بلغت، دانی طرف، بائیں طرف، سامنے، 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ صحابہ اکرام نے بیک زبان جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت و دیتا و نصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا. 3 مرتبہ کا سوال، 3 مرتبہ کا جواب. اب آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، 3 مرتبہ دہرائے الفاظ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، وہ بارے گراں جو میرے کاندھے پر آیا تھا وہ آج اتر گیا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ جملہ جس کے لیے میں نے یہ ساری بات دہرائی ہے اس وقت، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. جو یہاں نہیں ہے میں حضور نے اتنے جامع الفاظ ارشاد فرمائے کہ شامل کر لیا ان کو بھی جو تمام لوگ اس وقت دنیا میں تھے، اور ان کو بھی جو تا قیام قیامت دنیا میں آئیں گے. اب کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں, کوئی اور رسول آئے گا نہیں, کوئی اور کتاب نازل ہوگی نہیں. قرآن پیغام آخری ہے بقول اقبال کہ نو انسان را پیام آخری حامل ہوں رحمت للعالمین, یہ پیغام آ چکا. اب اس پیغام کا پہنچا دینا, حق کے تبلیغ ادا کر دینا, یہ ذمہ لگ گیا ہے تا قیام قیامت امت محمد کے علیہ صاحب صلاۃ والسلام. اب یہ کام ہوگا کیسے؟ ظاہر بات ہے وقت لگے گا, جان کھپے گی. جیسا کہ میں عرض کر چکا کیا کرنے آئے تھے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, کیا لینے آئے تھے شیخ علی حجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگیاں کس کام میں کھپی. آخر باصلاحیت لوگ تھے, ذہین لوگ تھے, وہ بھی دنیا بناتے تو بہت کچھ بنا لیتے. کون سا احساس تھا کہ جس نے انہیں اس میں اپنی پوری زندگی کھپانے پر آبادہ کیا؟ وہ وہی تھا کہ وہ ایک بار گراں ہے, یہ امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کے کاندھے پر, یہ کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے, بحیثیت مجموعی پوری امت ذمہ دار ہے. لیکن اگر یہ کہ امت اس فرض کو بھول جائے, امت خود مریض ہو چکی ہو, امت خود خواب خرگوش میں مبتلا ہو, تو جو بھی اس امت میں سے جاگ جائے, جو ہوش میں آ جائے, جس کو اپنے اس فرض کا احساس و شعور ہو جائے, اس کے ذمے یہ کام لگے گا کہ وہ اور لوگوں کو جگائے, اور لوگوں کو بیدار کرے, جتنوں کو احساس و شعور دلا سکے اپنی اس ذمہ داری کا ان کو جمع کرے, اور ایک چھوٹی سی امت تشکیل دے کر, ایک امہ ودن امہ, اس بڑی امت میں کے جو سوئی ہوئی ہے پاؤں پھیلا کر, آج ایک ارب سے زائد انسان ہے اس امت میں, امت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں, لیکن ان میں سے کتنے ہیں کہ جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. اب اگر کسی کو احساس ہو گیا تو سب سے بڑا وہ بارے گرا اس کے کندھے پر ہے, وہ جگائے, بیدار کرے, شعور پیدا کرے, لوگوں کو آمادہ کرے, جو جاگ جائے ان کو جوڑ کر, ان کو ملا کر, ان کی قوتوں کو مجتمع کر کے ایک قوت فراہم کرے کہ جس سے کہ اس کام کو بڑے پیمانے پر کیا جا سکے. یہ وہ بات ہے کہ جو سورہ آل عمران میں دو آیات میں بیان ہوئی, بحیثیت مجموعی پوری امت, کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. یعنی دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں, لیکن تمہیں جینا ہے دنیا والوں کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, ان پر اتمام حجت کے لیے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے شکوہ میں کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے. تو مسلمانوں کا بحیثیت امت, بحیثیت مجموعی فرض کیا ہے؟ خلق خدا پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت کر دینا, تبلیغ کا حق ادا کر دینا, اس درجے میں کہ وہ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ تیرا دین ان کے پاس تھا, تیرے دین کے حامل یہ تھے, قرآن ان کے پاس تھا, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں کے پاس محفوظ تھی. لیکن یہ ہے وہ خزانے کا سانپ کہ نہ انہوں نے خود فائدہ اٹھایا, نہ ہمیں اسے اٹھانے دیا, نہ ہمارے سامنے پیش کیا. اس صورت میں خلق خدا کی گمراہی کا وبال جو ہے وہ امت محمد کی گردن پر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احساس ہے کہ جس کے تحت دوسری آیت میں فرمایا گیا جو جاگ جائے وہ دوسروں کو جگا کر ایک اجتماعی قوت فراہم کرے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت تو لازماً ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دیں, نیکی کا حکم دیں, بدی سے روکیں, اور یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. وہ بات یہاں فرمائی گئی اس انداز میں, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ. اجتباء میں نے عرض کیا تھا ایک مقصد پیش نظر ہوتا ہے, ذرا چند الفاظ درمیان میں چھوڑ دیجئے, اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. اس مقصد پر آئیے, جس طرح انگریزی میں آپ انالیسس کرتے ہیں جملوں کا, کمپلیکس سینٹنسز کا, تو اس میں پرنسپل کلاز ہوتا ہے, سبارڈینیٹ کلازز ہوتے ہیں. اس آیت کا پرنسپل کلاز آئیڈینٹیفائی کر لیجئے, جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں محنتیں کرو, جد و جہد کرو, کشمکش کرو, جانے کھپاؤ, باطل سے پنجہ آزمائی کرو, باطل نظریات کے ساتھ کشمکش کرو, تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر. رسول تو گواہی دیں گے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہ اللہ تیرا پیغام میرے پاس جو آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. سبکدوش ہو جائیں گے, سرخرو ہو جائیں گے, جیسے کہ سورہ نساء میں فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ہر امت پر ہمیں گواہ کھڑا کریں گے. یہ جسے آپ جدید اصطلاح میں اپنی جو عدالتی لینگویج ہے اس میں کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس, سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا جو بھی کسی امت کی طرف بھیجا گیا تھا. پہلے وہ ٹیسٹیفائی کرے گا اے اللہ تیرا جو پیغام میرے پاس آیا تھا, اے اللہ تیری جو کتاب انجیل مجھ پر نازل ہوئی تھی میں نے پہنچا دی تھی, اے اللہ تیری کتاب تورات مجھ پر نازل ہوئی تھی میں نے پہنچا دی تھی, اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. یہ گویا کہ الزام ہے. اب کن پر, کن کے لیے پروسیکیوشن ہو رہا ہے؟ وہ امت کہ تمہیں جو پیغام ملا اب تم حساب دو, تم نے کیا کیا, تم نے کیا جواب دہی کے لیے سامان فراہم کیا, تم یہاں کیا اس کے لیے لے کر آئے ہو اپنی کارگزاری کہ جس میں کہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کر سکو کہ جو پیغام ہم تک پہنچا تھا ہم نے اس کا حق ادا کیا. یہ تو تمام رسولوں کا معاملہ ہوگا, امت محمد کا اضافی معاملہ ہوگا. ایک یہ کہ جو پیغام تمہیں ملا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خود اس پر کتنا عمل کیا, اور مزید بڑا یہ کہ اب اس پیغام کو پہنچانا بقیہ پوری نوع انسانی تک یہ تمہارے ذمہ تھا, تم نے اس کو ادا کیا یا نہیں کیا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول بنے گواہ تم پر. ایک بات نوٹ کر لیجئے, عربی زبان کے ایک بنیادی قاعدے کے اعتبار سے علی کا صلہ جب آتا ہے وہ مخالفت کے لیے آتا ہے, لام کا صلہ آتا ہے حق میں ہونے کے لیے. سادہ ترین مثال یاد کر سکتے ہیں, چند الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا القرآن حجت لك او عليك, یہ قرآن یا تو حجت ہے تم پر تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اس قرآن کو اگر اپنے لیے امام بناؤ گے, رہنما بناؤ گے, یہ تمہارے حق میں دلیل راہ ہے. اور ایک حدیث میں رمضان مبارک کے ضمن میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں, یہ قرآن شفاعت کرے گا کہ اللہ تیرے اس بندے کو میں نے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا, یہ رات کو کھڑا ہو کر مجھے سنتا رہا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو یہ قرآن انسان کے حق میں بھی ایک دلیل بن گیا, انسان کے حق میں گواہ بن رہا ہے. اور اگر قرآن کو ماننے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا, یہ قرآن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا. اس قرآن کو اللہ کا کلام مان کر اسے پڑھنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوئے, یہ قرآن تمہارے خلاف حجت بنے گا. اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں اور پھر اس نے کبھی مجھے پڑھا نہیں, اس نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اللہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا, مجھے اپنا امام اور رہنما نہیں بتایا. تو قرآن یہ دو دھاری تلوار ہے, القرآن و حجت لگا او علے کا, یہ یا تمہارے حق میں دلیل اور گواہ بنے گا اور یا تمہارے خلاف دلیل اور گواہ بنے گا. یہاں وہی لفظ علا آیا ہے قرآن مجید میں, لام کے ساتھ بھی لفظ شہادت آیا, کونوا شہداء للہ, اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بنو. اور جب یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ گواہی مخالفت میں ہوتی ہے. اسی لیے میں نے پروزیکیوشن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر رسول اپنی امت پر کھڑا ہوگا گواہی دینے کے لیے کہ اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا. اور وہی ہے اس وقت کا معاملہ جس کے لیے حضور نے اس دنیا میں گواہی لے لی, جو میں ابھی واقعہ آپ کو بیان سنا چکا ہوں تفصیل سے. اللہ حل بلک تو انا نشہد انک قد بلغت ودیت ونصحت, یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے محنت, جس کے لیے کوشش, جس کے لیے بھاگ دوڑ, جس کے لیے راتوں کو جاگنا, جس کے لیے صلاحیتیں حاصل کرنا, جس کے لیے استعدادات فراہم کرنا. دین کو پھیلاؤ گے کیسے اگر دین کو جانو گے نہیں, قرآن کی تبلیغ کیسے کرو گے جبکہ قرآن کو تم جانو گے نہیں. اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اسی کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے مشکات شریف میں, باب العلم ہے کتاب الایمان کا, اس کی جو فصل سالی سے اس کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من جاہ الموت, وہ شخص کے جس کو موت آ گئی, وہ یطلب العلم, درا حالے کہ ابھی وہ علم حاصل کر رہا تھا، لیکن کس مقصد سے؟ لے یو یا بہل اسلام، کہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا، اس لیے کہ وہ علم حاصل کر رہا اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کروں گا، اس علم کے ذریعے سے میں اسلام کی تبلیغ کروں گا، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤں گا۔ کہ چونکہ وہ ابھی اس پریپریشن کے دور میں ہے، ابھی اس نے کام شروع نہیں کیا، لیکن نیت چونکہ یہ تھی، تو اگر اس حال میں موت آ گئی تب بھی اس کا درجہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ بینہو و بین النبیین درجت واحدت فی الجنہ، نبیوں کے اس کے مابین جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ یہ ہے وہ مقصد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے کوشش۔ شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا تاکہ قیامت کے دن عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر ان پر یہ گواہی دی جا سکے کہ اللہ ہم نے انہیں تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب اپنے طرز عمل کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ اچھا، اس میں ذرا ایک اشتباہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض حضرات کو، کہ اگر تم نے خدمت خلق کا مفہوم بھی یہی بیان کیا اور شہادت علی الناس جو ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے تو یہ تکرار ہو گئی، اور تکرار جو ہے وہ عبارت کا ایک نقص ہے، عیب ہے، خوبی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، اس میں فرق کیا ہے۔ اس کے لیے مثال جو سادہ ترین ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اصول شہریت ہیں اس کی روح سے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرنا ہر شہری کا فرض ہے، ہر باشعور شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں صفائی رکھے، وہ اپنی گلی میں بھی صفائی رکھے، کہیں کوئی گندگی جمع نہ ہونے دے جس سے کہ کوئی امراض جو ہے پھوٹ پڑے۔ یہ ہر فرد کا، ہر شہری کا فرض ہے، لیکن ایک محکمہ ایسا ہے جو قائم ہی اس کام کے لیے گیا ہے، اس میں جو ملازم ہیں انہیں تنخواہ اس بات کی ملتی ہے، ان کا فرض منصب ہی یہی ہے، وہ تو خالص کر لیے گئے اسی کام کے لیے۔ تو جس طریقے سے یہ ایک عام شہری کا فرض اور ایک حفظان صحت کے محکمے کے ملازم کے فرض کے درمیان فرق ہوگا، وہی فرق یہاں ہے۔ ایک ہے از خود کوئی کام کرنا اپنے اندرونی جذبے سے، کہ جب ایک شخص کی آنکھیں کھل گئیں، اسے فرض کیجئے کہ اسے نظر آ رہی ہے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی، وہ اپنائے نو کو بچائے گا، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس پر معمور نہیں ہے، یہ از خود کر رہا ہے، یہ اس کا اپنا ایک اندرونی جذبہ ہے جو اس پر آبادہ کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہ ہے معمور من اللہ، یہ اس کام پر اپوائنٹمنٹ لے کر آیا ہے، اسے اپنا ایک ایک لمحہ اسی کام میں لگانا ہے، اگر نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ مسئول ہوگا، جواب دہ ہوگا، پکڑا جائے گا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا گیا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا، ہم تو جواب دیں گے، حساب کتاب ہر ایک کا ہوگا۔ تو یہ فرق ہے کہ عام شہری کا حفظان اسی طریقے سے امن و امان کا معاملہ ہے، ہر شہری کا فرض ہے کہ امن و امان قائم رکھے، کہیں فساد دنگا نہ ہونے دے، لیکن یہ کہ پولیس کا محکمہ ہے جو ہے ہی اس کام کے لیے، ان کا فرض منصب ہی یہی ہے، انہیں تو اگر کہیں فساد ہو رہا ہے کہ جہاں جا کر بیچ بچاؤ کرنے میں بھی اپنے سر پھوٹنے کا بھی اندیشہ ہے، وہاں جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ تنخواہ اسی کی لیتے ہیں۔ کہیں ڈاکو اگر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو ہماری پولیس چاہے اس پر اس وقت طرح دے جائے، وہ بات اور ہے کہ جب وہ اپنا کام کرا کے جا چکے تب وہ جائے واردات پر پہنچے، لیکن بہرحال وہ تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں کہ چاہے جان کا کتنا ہی اندیشہ ہو اور خوف ہو، انہیں موقع پر پہنچنا چاہیے۔ تو جو فرض ہے ایک عام شہری کا اور ایک پولیس مین کا، ان کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے، بنیادی طور پر اسے بھی امن و امان قائم کرنا ہے، لیکن اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ امن و امان قائم کرے، چاہے اس میں اس کی اپنی جان کا جو ہے اندیشہ ہو۔ یہی فرق ہے کہ ایک ہے کسی اللہ کے بندے کا خود اپنے احساس فرض کے تحت، خود اپنے اس معرفت ربانی کے جذبے پر اس کے اندر اتنا عمل کا ایک پہلو پیدا ہو جائے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بڑھا رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کو اللہ اپوائنٹ کر دے اسی کام کے لیے، وہ تو گویا کہ اس پر اب معمور ہو گیا، اس کا تو اوڑھنا بچھونا، اس کا جاگنا اور سونا، سب کا سب جو ہے اسی مقصد کے لیے ہوگا۔ یہ ہے انبیاء غسل کا معاملہ۔ اور یہ جان لیجئے کہ ختم نبوت کے بعد اب یہ اپوائنٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بحیثیت مجموعی مامور من اللہ ہے۔ یعنی ایک ہمارے شیعہ بھائیوں کا تصور ہے مامور من اللہ ہونے کا ائمہ کے بارے میں، اس سے اس کو کنفیوز کر دیجئے۔ یہ امت بحیثیت مجموعی مامور من اللہ ہے کہ اس کے ذمے یہ فرض عائد کر دیا گیا ہے کہ اسے اس اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے پوری نوع انسانی تک، اور اگر نہیں کرے گی تو خلق خدا کی گمراہی کا وبال اپنے کندھے پر لے گی۔ یہ ہے اصل میں فرق اس پہلے مقام میں اور اس مقام میں۔ وجتباکم، تمہارا سلیکشن ہوا ہے، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ تمہیں تیسرے لنک کی حیثیت سے، تیسری کڑی کی حیثیت سے اس سنہری زنجیر میں شامل ہو گئے ہو جو ہمیشہ سے دو کڑیوں پر مشتمل تھی، رسول ملک رسول بشر، فرشتہ پیغام لایا اللہ سے رسول بشر تک، رسول بشر نے پہنچا دیا ابناء نو تک، دو ہی کڑیے تھیں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے ختم ہو جانے کے بعد اب تا قیام قیامت ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہو گئی۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے جان کا کھپانا، اس کے لیے صلاحیتوں کا صرف کرنا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل۔ وجتباکم، اب یہاں سے درمیانی الفاظ جو میں چھوڑ گیا تھا اب ان کو سمجھ لیجئے۔ یہاں پر وہ اصول جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا وہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اولین مخاطب کون تھے؟ اہل عرب۔ لہذا گفتگو براہ راست جب ہوتی ہے تو ان کو مقدم رکھ کر ہوتی ہے۔ اگرچہ قرآن ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت، اس میں ہدایت مثمر ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن خطاب میں اولیت ہوتی ہے اور نمایاں ہوتے ہیں اہل عرب۔ جیسے کہ توحید اور شرک کی بات ہوئی تو بت پرستی کا ذکر پہلے کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ لیکن اس کے بعد اس شرک اور توحید کی بحث میں وہ قاعدہ کلیہ بھی بیان کر دیا گیا جو ہمیشہ کے لیے ہے، ضعف الطالب والمطلوب، اصل میں جو اللہ کے سوا کسی اور کا طالب ہے وہی مشرک ہے۔ اصل میں تو مقصود اور مطلوب، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اگر یہ ہے تو توحید ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان کا اصل معبود وہی ہے کہ جو اس کا مطلوب ہے، جو اس کا مقصود ہے۔ یہ ہے جنرلائز فارم میں وہی شرک اور توحید کا مسئلہ۔ اسی طرح یہاں دیکھیے کہ چونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیوکلیس جو ہے وہ بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، حضور خود بنی اسماعیل میں سے تھے، امیین جنہیں کہا گیا سورہ جمعہ میں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، دوسرے بھی ہیں جو انہی میں سے ہیں، امت محمد ہی میں سے ہیں، ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ دو حصے ہو گئے امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے، اس کا نیوکلیس، اس کا مرکز یہ ہے بنی اسماعیل جن میں سے حضور تھے، اور پھر اس کے گرد جو ہیں وہ جتنے بھی وہ الیکٹرانز جو ہیں، جس طریقے سے نیوکلیس کے گرد چکر لگاتے ہیں، ایسے دائرے ہیں، ایرانی آ گئے، بربر آ گئے، ترک آ گئے، ہندی آ گئے، چینی آ گئے، یہ دائرے ہیں جو بنتے چلے جا رہے ہیں امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے، لیکن نیوکلیس اس امت کا بنی اسماعیل پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ جو الفاظ ہیں ان میں مخاطب اول ہے بنی اسماعیل۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تم پر تو دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی بوجھ نہیں رکھا، کوئی مشکل نہیں رکھی، مِلَّتَ أَبِيكُمْ ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے ان الفاظ میں، سب سے پہلے بنی اسماعیل کو سامنے لائیے، ان کے لیے یہ دین سب سے زیادہ آسان دین تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، لیکن بنی اسماعیل کے لیے وہ ایک نیشنل مونومنٹ بھی ہے۔ اس لیے کہ ان کے گدے امجد ابراہیم تھے، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل جن کی نسل یہ ہے، اور ان باپ بیٹا نے یہ گھر بنایا تھا. چنانچہ جب بدترین شرک ہو رہا تھا، جب دین ابراہیمی ختم ہو چکا تھا، تب بھی طواف تو ہو رہا تھا، تب بھی حج کا سلسلہ تو جاری تھا، قربانیاں تو ہو رہی تھی، چاہے اس میں شرک شامل کر لیا، لیکن یہ کہ وہ معاملہ ان کے ہاں اپنی ایک آبائی رسم اور ایک آبائی ریت کی حیثیت سے چلا رہا تھا. جبکہ کسی ہندی کے لیے آپ سمجھیے کہ اس کا کوئی نسلی تعلق اس گھر کے ساتھ نہیں ہے، اس کی کوئی قومی روایات اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ ہے. جبکہ اہل عرب کے لیے تو در حقیقت یہ اپنی قومی روایات کے درجے کی بھی ایک شے ہے. اسی طریقے سے عربی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے لیے تو از دل خیزت والی بات ہو رہی ہے، براہ راست دل پر جا کر اتر رہا ہے. انہیں نہ صرف پڑھنی ہے نہ نحو پڑھنی ہے، انہیں تو اس کے لیے کوئی کھٹھیر مول لینے کی ضرورت نہیں، کوئی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں. کسی غیر عرب کے لیے ظاہر بات ہے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، وہ تو عربی پڑھے، صرف پڑھے، گردانے کرے، اور اس کے نحو کے قواعد اسے معلوم ہو، تب کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے گا، جبکہ یہ قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل ہو رہا ہے. تیسری بات اور سمجھ لیجئے کہ جو شریعت محمدی ہے علیہ صاحب صلاط وسلام، اس کا بھی تانا بانا جو ہے، جو بھی رواجات تھے بنی اسماعیل کے ہاں، جو چیزیں ان کے سوشل کسٹمز میں داخل تھیں، اسی میں مائنس پلس کر کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ تیار ہو گیا. جو چیز غلط تھی اس کو کاٹ دیا، چھیل دیا، جو چیز کم تھی اس کو ایڈ کر دیا، لیکن بیسیکلی جو اس کا تانا بانا ہے وہ در حقیقت ان کسٹمز پر مبنی ہے کہ جو بنی اسماعیل کے ہاں پہلے سے موجود تھے. تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے تو اس دین میں کوئی مغایرت کی بات ہے ہی نہیں. یہ تو تمہارے اپنے گھر کی چیز ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تمہارے لیے کوئی اجنبیت کے پردے حائل نہیں، تمہارے لیے کوئی اجنبیت کے فاصلے حائل نہیں، لہذا تمہارے لیے. اور یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، کہ جن کے لیے سہولتیں زیادہ ہیں ان کی جواب دہی بھی زیادہ ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب بھی بہت سخت ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بنی اسماعیل میں سے جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں کی گئی. سورہ توبہ میں جو احکام نازل ہوئے کہ جب یہ جو اشہر حرم ختم ہو جائے ان کا قتل عام کر دو جو ان میں سے ایمان نہیں لاتے. فَإِذَا انْصَرَفَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. یہ معاملہ یہود کے ساتھ نہیں کیا گیا، یہود کو تو اجازت دے دی گئی یہودی ہو کر رہ سکتے ہو، ہاں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا. لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، پرسنل لا میں تم جو چاہو کرو، جس کو چاہو پوجو، جس طرح چاہو شادی بیاہ کرو. یہ رعایت یہود کو بھی دی گئی، نصاروں کو بھی دی گئی، لیکن بنی اسماعیل کے لیے رعایت نہیں تھی. ان کے لیے سیدھی سیدھی بات تھی، یا تو اسلام لے آئے اور یا قتل عام کر دیا جائے گا. تیسرا آلٹرنیٹو ایک ہی تھا، چھوڑ کر ملک عرب کو چلے جائیں، جہاں سینگ سمائے چلے جائیں. جیسے کہ حضرت اکرم آباد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، اس لیے میں حضرت کے لفظ کے ساتھ انعام لے رہا ہوں. لیکن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب فتح مکہ کے وقت ان کی وہ جو غیرت تھی وہ جوش میں آئی، آخر ابو جہل کے بیٹے تھے، کہ اب اگر ہم شکست کھا گئے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں. اب انہوں نے ہجرت کی تھی، وہ جا رہے تھے حبشہ کی طرف، لیکن وہ درمیان میں طوفان آیا، اور طوفان کی حالت میں انہوں نے دیکھا کہ کشتی میں جتنے لوگ ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی لات کو عزا کو حبل کو کسی کو پکارتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہی اللہ تو ہے جس کی طرف محمد ہمیں بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ معبود جو ہے جن کا نام لے کر ہم ان سے لڑتے رہے آج تک، ان کو تو ہم نہیں پکار رہے، پکارتے اللہ کو ہی. معلوم ہوا ہماری فطرت میں توحید ہے، یہ سارے اوپر کا گند ہے جو ہم نے مختلف جو نام جو ہے تجویز کر لیے ہیں، یہاں سے وہ لوٹے اور اسلام لائے. بہرحال جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک رتبہ بھی بلند ہے بنی اسماعیل کا، ان کی زبان میں اللہ کا آخری کلام نازل ہوا، ان کے جو بھی معاشرتی قواعد و ضوابط تھے انہی میں کچھ اضافے اور کچھ کاٹ کر کے کچھ قطر بیوت کے ذریعے سے یہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام کا ڈھانچہ تیار ہوا. پھر یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی مغایت کا پردہ حائل نہیں تھا، انہی میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تو معاملہ بہت ہی آسان ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، جو آج ابراہیم کے ایک فرزند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر نو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آیت میں صرف بنی اسماعیل سے خطاب ہے. ایک کمتر درجے میں یہ بات ہر انسان کے بارے میں. وہ کیوں؟ وہ اس اعتبار سے کہ یہ دین دین فطرت ہے. اس دین میں کوئی غیر فطری قدغنیں نہیں لگائی گئی. فرض کیجئے کہ یہ بات ہوتی ساری عمر شادی مت کرو تو معلوم ہے غیر فطری بات ہے. یہاں تو ایک نہیں دو دو تین تین چار چار تک کی اجازت ہے. حالات ہیں, تقاضے ہیں, مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں, لہذا یہ دین دین فطرت ہے. اس نے تو بلکہ روکا ہے کہ اگر کسی کے اندر رحمانیت کا جذبہ پیدا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع کیا. میری سنت یہ نہیں ہے. تین صحابہ جو ازواج مطہرات سے, انہوں نے معلوم کیا حضور کی نفلی عبادات کا حال, رات کو کتنی دیر سوتے ہیں, کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں, مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں, اور وہاں کوئی تسنن نہیں تھا, کوئی تکلف نہیں تھا, کوئی بناوٹ نہیں تھی, کھلی کتاب تھی محمد رسول اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ازواج مطہرات نے صحیح صحیح پوزیشن بتا دی تو وہ ذرا کچھ مایوس سے ہوئے. ان کے اوپر غلبہ تھا وہ رحمانیت کا کہ یہ تو کچھ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن حضور کا معاملہ تو اور ہے. حضور تو اللہ کے نبی ہیں, ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کے لیے انہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہو, ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں. ایک نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا, اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے کہا ساری عمر شادی نہیں کروں گا, میں تو اللہ سے لو لگاؤں گا. تیسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. حضور کو خبر ملی اور آپ غضبناک ہوئے, اور بڑی آپ کی عادت مبارکہ کے خلاف الفاظ ہیں جو اس حدیث میں ملتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں, سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یعنی یہ کہ یہ الفاظ عام حالات میں حضور نہیں فرما سکتے تھے, لیکن یہ کہ یہ حال سچویشن ایسی تھی کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ ان معاملات میں تم کہیں مجھ سے آگے نکل جاؤ گے, یہ معاملہ غلط ہے. لیکن جان لو کہ میری سنت وہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کے لیے کھڑا بھی رہتا ہوں, میں روزہ نفلی رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا, ناغا بھی کرتا ہوں. اور میں تو اہل و عیال ہیں, گھر گھرستی کی زندگی میں نے اختیار کی ہے, میں نے شادیاں کی ہیں. اس حدیث میں وہ ٹکڑا آتا ہے من ظلم عن سنتی فلیس منی, تو جان لو کہ جو میرے سنت کو پسند نہیں کرے گا اس سے حد تک تو راستہ نکالے گا, اس کا مجھ سے پھر کوئی تعلق نہیں. یہ ہے اصل میں اس دین کا معاملہ, یہ دین فطرت ہے. حضرت عمر بن العاص کے ساتھ دادے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما, ان کا واقعہ حضور کو بتایا گیا. وہ تو ساری رات نماز پڑھتے ہیں, وہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. حضور کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے, حضور نے پوچھا یا عمر کا اولم اخبر, کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی, مجھے تو یہ بتایا گیا ہے انک تصوم الدہر, ہمیشہ تم روزہ رکھتے ہو, انک تقوم الليل, ساری رات کھڑے رہتے ہو. انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ, حضور ایسا تو ہے. آپ نے فرمایا لا تفعل, ہرگز ایسا مت کرو. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کے تم پر حقوق ہیں, تمہارے ملاقاتیوں کے تم پر حقوق ہیں. تو یہ دین فطرت کہ جس نے توازن پیدا کیا ہے, نفس کے کسی جائز تقاضے پر کوئی غیر فطری قدغن نہیں لگائی, چینلائز کیا ہے ان اینیمل انسٹنکٹس کو بھی, ہیلدی چینلز کے اندر چینلائز کیا ہے, لیکن کسی پر کوئی قدغن نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ بات سب کے لیے درست ہوگی کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور جو بھی امت محمد میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اس کے معنوی اور روحانی باپ ہیں, اور حضور بنی ابراہیم اور بنی اسماعیل میں سے ہیں, تو ملت ابیکم ابراہیم مانن ہر مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا, ایک بات اور بہت اہم, اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان پہلے بھی اور اب بھی. قرآن مجید میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت مسلمہ کے الفاظ حضرت ابراہیم کی دعا میں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک, یہ الفاظ وہاں اس وقت دعا ابراہیمی کے اندر موجود ہے. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, تم اور ناموں سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کرو. ہو سکتے ہیں فقہی اختلافات ہیں, کچھ اور اختلافات ہیں, ان کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنی آئیڈینٹیٹی صرف ایک نام سے رکھو, اور وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں. یہی ایک واحد آئیڈینٹیٹی ہونی چاہیے امتی محمد کی علیہ صاحب صلاۃ والسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لے یکون الرسول شہیدا علیکم. یہ جہاد جو کہا گیا چوتھی سیڑھی جو ہے ممبر کی، اس کے بارے میں جو مقصد تھا وہ یہاں ہے جو میں بیان کر چکا،